حسيا صرنا قلب ناصر ينصرنا قلب ناصر
ایک درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. خوش نبی امام زمان صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں. فرش عزا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، بالاخص امام زمان کے ظہور میں تعجیل کی دعا، ان سب دعاؤں کی قبولیت اور مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد پر. فضان محترم، ہم رسالت الحقوق کے موضوع پر کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کے بلند آواز میں درود پڑھے محمد و آل محمد. ایمان نے انسان پر جو حقوق لازم ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ، جزیات کے ساتھ 51 حقوق کی شکل میں بیان فرمایا کہ اس حدیث کو، کہ جس حدیث میں امام نے یہ حقوق بیان فرمائے ہیں اسے رسالت الحقوق کہا جاتا ہے. جیسا کہ پچھلی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے گھروں میں جس طرح صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجات پر مشتمل کتاب، کہ جس میں پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا انداز، اور اگر ذرا بڑے دائرے کے اندر بات کروں تو توحید کو انتہائی آسان فہم اور انتہائی ترتیب کے ساتھ صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہم تک پہنچائی گئی ہے. صحیفہ سجادیہ کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی گئی. پانچویں اور چھٹے امام نے یہ جو صحیفہ سجادیہ میرے اور آپ کے گھر میں ہے کہ جس میں 54 دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے ایک ایک لفظ کی پانچویں اور چھٹے امام نے حفاظت فرمائی. روایات موجود ہیں کہ ایک راوی کہتا ہے کہ میرے پاس چوتھے امام کی ایک دعا تھی جو امام سے میں نے سیکھی تھی اور اسے میں نے تحریر کر کے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا. کہتے چھٹے امام کے پاس گیا اور میں نے بتایا کہ میرے پاس ایک دعا ہے چوتھے امام کی. امام نے کہا مجھے دکھاؤ. کہتے میں نے وہ لکھی ہوئی دعا دکھائی. امام نے اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ اندر جا کر فلاں جگہ پہ جو کاغذ پڑھے وہ لے کے آؤ. غلام گیا اور وہ کاغذ لے کے آیا. امام نے وہی دعا جو میرے پاس تھی اپنے پاس موجود ذخیرے میں سے وہ دعا نکالی. نکال کے میرے پاس دعا موجود اس کو سامنے رکھ کے مجھے دکھایا کہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو ایک لفظ ہے اس دعا میں، یہ تم نے خود سے شامل کیا ہے، ہمارے جد نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا. ایک لفظ. تو کہتے ہیں میں نے کہا واقعی یہ امام کا نہیں ہے، مجھے لگا کہ یہ لفظ زیادہ مناسب ہے یہاں پہ اس لیے میں نے اس کو یہاں شامل کیا. کہتے ہیں امام نے منع فرمایا، کہا نہیں، خبردار، جو امام سجاد نے کہا ہے اسی لفظ کو ہی باقی رکھنا. تو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے حفاظت کے ساتھ یہ صحیفہ سجادیہ میرے اور آپ کے گھر میں موجود، یہ الفاظ چوتھے امام کے بیان شدہ ہیں، چوتھے امام کے ادا شدہ ہیں. اب یہ شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا ہو، پیچھے شاید ایک المیہ بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو 40 سال کا ہو چکا ہے اور اب تک ایک دفعہ بھی صحیفہ نہیں پڑھی. خدا نخواستہ کہ کوئی ایسا ہو. یقینی طور پہ امید غالب اور اچھی امید یہی ہے کہ مومنین نے 40 سال کی عمر سے پہلے ایک دفعہ تو صحیفہ پڑھی ہوگی، ایک دفعہ تو حتماً پڑھی ہوگی. اگر میری اس بات میں سب کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ بھائی ہم نے تو نہیں پڑھی، تو کم سے کم ارادہ کرتے ہوئے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صحیفہ سجادیہ، ایک جملہ اور سن لیں تاکہ مزید تقویت حاصل ہو جائے. صحیفہ کیا ہے؟ جامعۃ الازہر مصر کے مفتی نے ایک مفتی کو، یا شاید مفتی اعظم کو، ہمارے قم سے ہمارے ایک مجتہد نے صحیفہ سجادیہ تحفے میں بھجوائی، تحفے میں صحیفہ سجادیہ بھجوائی.
انہوں نے صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرنے کے بعد خط لکھا, پرانی بات ہے, غالباً 1960 سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے ہمارے مجدد کو خط لکھ کے جو باتیں کہی ہیں انہیں سنے ذرا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کتاب بھیجی اسے پڑھ کے اب مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ خدا سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کے حضور میں بات کرنے کا, راز و نیاز کرنے کا, دعا مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے اب جا کے سمجھ میں آیا ہے. پھر ان کا جملہ بہت مشہور ہوا, خوبصورت جملہ تھا. انہوں نے کہا, حالانکہ وہ خود بہت بڑے عالم تھے, وہ تو نماز پڑھانے والے, جمعہ پڑھانے والے, دعائیں کروانے والے, ان کا شعبہ تھا, لیکن وہ کہتے ہیں اب صحیفہ سجادیہ کو پڑھ کے مجھے پتہ چلا کہ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں گونگا تھا, مجھے بولنا ہی نہیں آتا تھا, مجھے خدا سے بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا. فرزان محترم, حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے, حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے. جس کی دعا و مناجات کی تربیت صحیفہ سجادیہ سے نہیں ہوئی, کنفرم ہے کہ دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس ایک تو یہ بنیادی ترین ہماری ایک ایسی کتاب ہے, ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو مجھے اور آپ کو توحید بھی سکھائے گا, جو میرے اور آپ کے دنیاوی اور مادی مسائل بھی حل کرنے والی کتاب, ہمارے معنوی اور روحانی مسائل حل کرنے والی کتاب, اور تدریجاً ہماری سطح فکر کو بڑھانے والی کتاب صحیفہ سجادیہ ہے. لہذا اگر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, اس فقیر طالب علم کی بات پہ آزمانے کے لیے چیک کر لیں, آزمانے کے لیے اگر آپ نے صحیفہ کو ترتیب سے ایک دفعہ سمجھ کے پڑھ لیں, سمجھ سے مراد ترجمے میں, ترجمہ پڑھے تاکہ سمجھ آ جائے کیا کہہ رہے ہیں, تو یقین کیجئے آپ اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے, صحیفہ پڑھنے سے پہلے کی زندگی اور صحیفہ پڑھنے کے بعد کی زندگی. اتنا فرق آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں. لہٰذا امام سجاد علیہ السلام کا حق بھی ہے, 25 محرم کے امام کی شہادت کا دن ہے, 25 محرم سے شروع کر لیں, ابھی چلیں مشغولیت ہوتی ہے, مصروفیت ہوتی ہے, 25 محرم سے شروع کریں. اور عملی طور پہ آسان کرنے کے لیے ایک عملی ہنٹ بھی آپ کو دے دوں, چاہے کام آ جائے, تینوں نماز کے جو اوقات ہیں, فجر, ظہرین اور مغربین, ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جوڑ لیں, کسی ایک نماز کے ساتھ اپنے لیے طے کر لیں کہ بھئی اس نماز کے بعد صحیفہ کی کوئی ایک دعا پڑھوں گا. جو دعائیں لمبی ہوں, جو 5 منٹ میں 10 منٹ میں پوری نہیں پڑھی جا سکتی ہوں, ان کو 2 حصوں میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیں, اس کے بعد پھر ان کو پڑھیں, 2 دن میں پورا کریں, 3 دن میں پورا کریں. اس 25 محرم سے شروع کریں صحیفہ سجادیہ, اور اگلے 25 محرم سے پہلے جتنی دفعہ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی امام سجاد علیہ السلام کے واسطے سے شروع کر کے صحیفہ سجادیہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا آغاز کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس اسی طرح جیسے کہ صحیفہ سجادیہ ہے, اسی طرح امام نے عملی ذمہ داریوں کے بارے میں, کہ ایک فرد نے اپنے, اگر کوئی دیندار بننا چاہے, کوئی باکردار مسلمان بننا چاہے, تو اسے ان حقوق کو ادا کرنا ہے کہ جو حقوق اس کے لیے لازم ہیں. ان حقوق کو امام نے بیان فرمایا 51 حقوق کی شکل میں, جسے رسالت الحقوق کہا جاتا ہے. یہ رسالہ بھی ہمارے گھروں میں ہو, چلیں اگر تفسیر نہ بھی ہو تو کم سے کم رسالہ تو موجود ہونا چاہیے کہ جس میں فقط حدیث ہے, تشریح نہ بھی ہو, کم سے کم اسپیسیفک جو امام کا کلام ہے وہ چھوٹا مختصر ہوگا. ہو سکتا ہے آپ تفسیر والی بڑی کتاب دے کے پریشان ہو جائیں, لیکن آپ کم سے کم وہ جو حدیث والا چیپٹر ہے, جو چند چھوٹے صفحوں پر مشتمل کتاب بنے گی, وہ ہم سب کے پاس ہو اور وقتاً فوقتاً اس کو مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں گے, تو پھر جا کے ایک بہترین مسلمان, بہترین مومن, پھر ایک بہترین گھرانہ وجود میں آئے گا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. मैंने अर्ज किया था कि हम तरतीब से कुछ हुकूक मुंतखब करके आपकी खिदमत में उनके बारे में चंद गुजारिशात पेश की हैं। माँ और बाप का हक बयान किया, बिया बीवी के हक को, औलाद के हक को और भाई के हक को आपकी खिदमत में बयान किया है। आज हम उस्ताद के हक के बारे में कुछ नुकात जो इमाम ने बयान किए हैं, हुकूक उस्ताद के वो और फिर शागिर्द के जो हक उस्ताद पर बनते हैं, उनको आज के दिन में मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस्ताद के हक बयान किए। यहाँ तमहीदन एक नुक्ता समझ लें, इस्लाम जो निज़ाम तालीम देता है, इस्लाम का एजुकेशन सिस्टम, इस्लाम ने जिस निज़ाम तालीम को दुनिया में मुतआरिफ करवाया, इस्लाम जिस निज़ाम तालीम की बात करता है, उस निज़ाम तालीम में सेंटर पॉइंट उस्ताद है। उस सिस्टम का जो एजुकेशन सिस्टम इस्लाम देता है, उसका सेंटर पॉइंट क्या है? उस्ताद। अल्लाह के नबी ने अपने बारे में क्या कहा? इन्नी बुइस्तु मुअल्लिम, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। तो मरकज़ इस्लाम ज़ात पैगंबर इस्लामी और पैगंबर इस्लाम मुअल्लिम इंसानियत। तो इस्लाम के निज़ाम तालीम में मरकजी हैसियत उस्ताद को हासिल है, टीचर को हासिल है। और हम ने जिस एजुकेशन सिस्टम को कबूल कर लिया हमारे माशरे में, उसमें सेंटर पॉइंट कौन है आपके एजुकेशन सिस्टम में? मरकजी हैसियत किसकी है? किसकी है? जो फीस देता है उसकी है। फीस कौन देता है? स्टूडेंट देता है। क्योंकि स्टूडेंट ने फीस देना है। हमारे मुल्क का सबसे कामयाब बिजनेस एजुकेशन है, सबसे कामयाब बिजनेस। आपके सामने है कि जिसने भी इस एजुकेशन के बिजनेस में हाथ डाला, वो दो अशरों के अंदर जो है, वो हमारे इधर कारोबारी दोस्त खप के इनके बाल सफेद हो गए, ये उस जगह पहुंच नहीं पाए। और एजुकेशन में हाथ डालने वाला दो अशरे भी नहीं गुजरे और वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शुमार हो गए। न फकत अमीर तरीन, मजबूत तरीन लोगों में भी शुमार हो गए। तो इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम मेरे और आपके सामने मुतआरिफ करवाया गया है, उसमें मरकजी हैसियत स्टूडेंट को दी गई है। ये स्टूडेंट को जो मरकजी हैसियत दी गई है, इसमें स्टूडेंट के साथ किसी खैरखाही की वजह से नहीं है, या नहीं इजहार आजादी, इजहार राय। कितना बदतरीन नारा है ये जो लोग लगाते हैं उनका। अब चूंकि जिमन में बात आ गई है तो यहीं पे मैं बात करके फिर अपने मौजू की तरफ आता हूं। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। स्वीडन में जो शर्मनाक वाकया हुआ, कुरान मजीद को जलाने की इजाजत दी सरकारी तौर पे, और सरकारी सिक्योरिटी में कुरान मजीद के इस बेहुरमती की है। क्या कहते हैं? आजादी इजहार राय। अच्छा, अब आप सब पूरी तरह तवज्जो करें। ईरान का एक तालिब इल्म है, उसने स्वीडन में पीएचडी के थीसिस लिखे हैं। ये वही स्वीडन में जो आजादी इजहार राय का चैंपियन बन रहा है। ईरान के एक स्टूडेंट ने स्वीडन के किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का थीसिस लिखा है, और उस पीएचडी के थीसिस को उस ईरानी स्टूडेंट ने डेडिकेट किया है शहीद कासिम सुलेमानी को। अपने थीसिस को शहीद कासिम सुलेमानी को डेडिकेट किया है। यूनिवर्सिटी ने उनका थीसिस रिजेक्ट कर दिया है कि आपने इनको डेडिकेट क्यों किया है, ये इनके आजादी इजहार राय का जनाजा है। यानी यहां अगर कासिम सुलेमानी को वो अपनी डिग्री डेडिकेट करे, यहां तुम्हारी आजादी इजहार राय का जनाजा निकलता है। अगर कुरान को जलाने की बात आए तो वहां तुम आजादी इजहार राय के चैंपियन बन जाते हो। ये आजादी इजहार राय नहीं है, ये फकत और फकत इस्लाम दुश्मनी है। ये इस्लाम की दुश्मनी है, ये मुसलमान के दुश्मन है। यहां मसला शिया सुन्नी का भी नहीं था। कुरान मुश्तरका है, मुश्तरका किताब है, इस्लाम की किताब है। हम में से किस किस का दिल जला होगा कुरान के जलने का सुनकर? अज़ान मोहतरम, احتجاج پوری دنیا میں مسلمان کر رہے ہیں، ایک خوبصورت انداز عزاداری میں احتجاج کا آج کل نظر آیا. ہم چاہتے ہیں، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، ہر مسلمان قرآن کا طالب علم ہے، ہر مسلمان کا بنیادی ترین سلیبس قرآن مجید ہے. قرآن مجید وہ آفاقی کتاب ہے کہ جس نے پوری کائنات کی ہدایت کے لیے تمام اصول و ضوابط فراہم کیے ہیں. اس کتاب کے ہم سب طالب علم ہیں. اب کتاب الہی کی توہین کی گئی ہے تو اس کا جواب دینا ہے، اس کا جواب دینا ہے. سب سے خوبصورت جواب کیا ہے؟ ہم میں سے ہر وہ شخص جو اس سے پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا، اب قرآن پڑھنا شروع کر دیا. یہ جواب ہے اس توہین کا. ہماری کتاب کو جلایا، کیا ہے اس قرآن میں کہ دشمن کو اس کو جلانے کی کوشش کرتا ہے؟ پڑھ کے دیکھ لیں، مل جائے گا، پتہ چلے گا. ہم کل کی مجلس میں آپ تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام، ہماری مائیں بہنیں بچے سب کو میری طرف سے، ہماری طرف سے ایک درخواست ہے کہ کل کی مجلس میں ہر ایک اپنے ساتھ قرآن مجید لے کر آئے، ہر ایک عزادار اپنے ساتھ قرآن کا نسخہ لے کر آئے. ہم کل کی مجلس میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، ہم اپنے ہاتھ پہ قرآن کو بلند کر کے بتائیں گے کہ قرآن کا جلانے والا، اسلام کا دشمن، انسان کا دشمن، ہم میں سے ہر ایک کا انفرادی دشمن بھی وہی ہے جس نے قرآن کو جلایا ہے. مطالبہ کیا ہے جو رہبر معظم نے مطالبہ کیا؟ ہمارا مطالبہ وہی ہے. رہبر معظم نے دو ٹوک مطالبہ کیا ہے. مطالبہ کیا ہے؟ اس بدبخت انسان کو، انسان کہنے کے قابل نہیں ہے، جس نے قرآن کی توہین کی ہے، اسے مسلمانوں کے حوالے کیا جائے اور مسلمانوں کی عدالت میں جو یہاں اسلام کا قانون ہے اس کے مطابق اسے سزا دی جائے. یہ مطالبہ ہے جو رہبر معظم نے کیا، ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے. ہم اپنا احتجاج کل کی مجلس میں ریکارڈ کروائیں گے. آپ تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام، تمام مومنین مومنات سب قرآن مجید کا نسخہ ضرور لے کر آئیں، اور کل انشاءاللہ یہاں پر ہم اپنی مجلس کے دوران میں چند منٹ کے لیے قرآن مجید کو بلند کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، بتائیں گے کہ یہ قرآن کی توہین کسی آزادی اظہار رائے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس اسلام دشمنی کی وجہ سے ہے جو شروع سے یہودیوں کے پیٹ میں پل رہا ہے، یہ یہودی سازش کا نتیجہ ہے. تو ہم اس سازش کے خلاف کل انشاءاللہ بھرپور احتجاج کریں گے، اور آپ حتمن، کوئی عزادار ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس قرآن نہ ہو، قرآن لے کر آئیں. ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی، بے شک چھوٹا جیبی ہو تب بھی، ہر ایک کے ہاتھ میں ہو، اور یہاں پر سب قرآن بلند کر کے بتائیں گے عزاداری امام حسین قرآن کے ساتھ ہے. قرآن وہ ہے کہ جسے حسین نے بلند کیا. حسین ابن علی کا قرآن کے ساتھ عشق اور محبت کا معیار کیا تھا؟ کہ حسین ابن علی کے سر اطہر کو قاتل نے بدن سے تو جدا کیا، قرآن سے جدا نہیں کر سکا. دیکھا نا عالم نے کہ نیزے پہ جو سر بلند تھا اس نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، بدن سے جدا سر نے تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ میں حسین ہوں، اگر میرے بدن سے میرے سر کو جدا کر بھی دو تو تم قرآن سے مجھے جدا نہیں کر سکو گے. ہم بھی کل اعلان کریں عزاداری قرآن سے جدا نہیں ہے.
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز میں،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
نعرہ حیدری،
آواز
بلند تر
صلوات.
بس عزاداری امام حسین علیہ السلام قرآن کے سائے میں، قرآن کے اصولوں کے مطابق، قرآن کی بنیادوں کے مطابق. یہ فرش عزا احیاء قرآن کی جگہ ہے، یہ فرش عزا حفاظت قرآن کی جگہ ہے. اس کا اظہار کل کریں گے. ابھی ایک دفعہ مل کے تمام عزادار مائیں بہنیں، کوئی ایسا نہ ہو جس کی آواز بلند نہ ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے پانچ دفعہ بلند آواز میں جواب دیں گے، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد وآل محمد. پس عزیزان محترم، عرض کیا اسلام نے جو نظام تعلیم پیش کیا ہے اس نظام تعلیم میں مرکزی حیثیت استاد کو حاصل ہے. جس نظام تعلیم کو ہمارے ملک میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ رائج کیا گیا، یہ نظام تعلیم چونکہ کمانے کا ذریعہ ہے اور کمانے کے لیے بنیادی جو اس کا مرکز بنتا ہے وہ اسٹوڈنٹ بنتا ہے، کیونکہ اس نے فیس دینی ہے، اس لیے ہمارے نظام تعلیم میں اسٹوڈنٹ کو مرکز قرار دیا گیا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح کے نتائج آپ کے اس ایجوکیشن سسٹم سے نکل رہے ہیں. اب میں نے تمہید یہ اس لیے باندھی، اب جب میں استاد کے احترام اور استاد کے حقوق جو امام نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھوں تو آپ میں موجود تمام اسٹوڈنٹ بھی حیران ہو جائیں گے، ارے ہم تو اپنے کسی ٹیچر کا ایسا احترام کرتے نہیں ہیں. امام نے تو کہا کہ یہ سارا احترام، یہ سارے حق ہیں ٹیچر کے، استاد کے. بچوں کے ذہن میں آئے بھائی اس میں سے تو کوئی حق تو ہم ادا ہی نہیں کرتے. بیٹا آپ اس لیے ادا نہیں کرتے، ہم ایسے ایجوکیشن سسٹم کے اندر پھنس چکے ہیں جو پیسے کمانے کا ذریعہ ہے اور اس ذریعے کے پیچھے سرمایہ دار موجود ہیں. سرمایہ دار نے اس سسٹم کے ذریعے سے دولت کمانی ہے، اس لیے اس نے سسٹم کو کیسا بنایا، سینٹر پوائنٹ اسٹوڈنٹ. ایک اسکول کے اندر ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کو تھپڑ مارا، اسی ملک کے اندر ٹیچر کو تھپڑ مارا یہ کہہ کر کہ تم میرے پیسوں پہ پلنے والے ملازم ہو. کلاس کے اندر ٹیچر پہ ہاتھ بھی اٹھایا اور کہا ٹیچر کو کہ تم میرے ملازم ہو، میری فیس سے تمہاری تنخواہ آتی ہے. اور ٹیچر نے جا کے بورڈ کو، پرنسپل کو شکایت کی، اور پرنسپل نے کہا کیونکہ وہ لڑکا کسی بڑے مالدار کا یا کسی بڑے صاحب اختیار کا بیٹا ہے تو سر آپ ہی ذرا کمپرومائز کریں. اور اس بچے نے صحیح تو کہا ہے، واقعی ان کی فیسوں سے آپ کی تنخواہ آتی ہے. اس نظام تعلیم کے اندر ہمارا اس وقت جو نئی نسل اور موجود نسل اس کے اندر ہے. اب اگر ملت کے باشعور افراد، وہ لوگ جو بڑی سطح پر ہیں، جو بڑی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، بڑا سٹیپ لے سکتے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، چاہیے کہ بڑا سٹیپ لیں، اپنا نظام بنائیں. افراد موجود ہیں، حوزہ علمیہ قم موجود ہے، نجف موجود ہے، آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم پر مشتمل اپنا بورڈ بنا سکتے ہیں. اگر آغا خان ایجوکیشنل بورڈ بن سکتا ہے تو امامیہ ایجوکیشنل بورڈ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اگر آغا خان یونیورسٹی بن سکتی ہے، اگر آغا خان کے ہائر سیکنڈری اسکول بن سکتے ہیں جو خالصتاً ایک الگ فرقہ، ایک الگ حصہ ہے، وہ اپنے تشخص کے ساتھ اپنا نظام تعلیم بناتے ہیں اور ان کو ایجوکیشنل بورڈ کے طور پہ قبول کیا جاتا ہے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہمارے پاس افراد نہیں ہیں؟ آپ کے پاس موجود ہیں. حوزہ علمیہ قم کے اندر نظام تعلیم، اسلام کے نظام تعلیم پر پی ایچ ڈی کی ڈگری پہ پڑھائی شروع ہو چکی ہے. آپ کے ملک کے 8 سے 10 افراد وہاں پہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں ایجوکیشن کے موضوع پہ. اب یہاں پر کوئی اٹھے، حوصلہ کرے، بڑے سطح کا قدم اٹھائے تو پھر کوئی نیا نظام ہم متعارف کروائیں. اور جب ہم طالب علم مبلغ جب مومنین کے سامنے بیان کریں کہ بھئی کس نظام تعلیم کے اندر بچوں کو ہم نے تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، تو اگلا سوال یہی آتا ہے کہ وہاں نہ بھیجے تو کہاں بھیجے؟ تو یہ کہاں بھیجے کا جواب ابھی نہیں ہے، لیکن یہ جواب، اس جواب کے ذمہ دار وہ ذمہ دار افراد ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس اختیار ہے. وہ صاحب صلاحیت افراد کو، ان کو وسائل فراہم کر کے ان کے ذریعے سے نظام بنوا سکتے ہیں، وہ افراد ذمہ دار ہیں. ادائیگی ضروری ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس امام سجاد علیہ السلام نے استاد کے 13 حق بیان کیے. اب آپ اپنے ذہن میں یہ بات موجود رکھیں کہ اسلام کے نظام تعلیم میں سینٹر پوائنٹ استاد ہے، پھر آپ کو یہ سارے حق سمجھ میں آئیں گے. اب توجہ فرمائیں، پہلا حق استاد کا یہ ہے کہ حصول علم کے لیے استاد سے مدد لی جائے. استاد کس لیے ہے؟ تاکہ انسان علم کے حصول کے لیے اس سے مدد لے، اس لیے استاد کا وجود ہے، اس سے حصول علم کے لیے مدد لے. دوسرا حق کیا ہے استاد کا؟ حق حصول علم کے لیے دل کو آمادہ کرنا. اسٹوڈنٹ کے اوپر یہ استاد کا حق ہے کہ جب وہ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اپنے آپ کو آمادہ کر کے بیٹھے. مطلب کیا؟ ادھر استاد پڑھا رہا ہے اور ادھر اسٹوڈنٹ صاحب موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. استاد پڑھا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ نیچے درس میں کلاس میں بیٹھ کے موبائل پہ لگا ہوا ہے. کیا مطلب؟ یہ توہین ہے استاد کی، یہ توہین ہے. حق ہے استاد کا کہ حصول علم کے لیے آمادہ ہو کر بیٹھو. اب یہ آمادہ اور اٹینشن جسمانی طور پر بھی ہونی چاہیے اور قلبی طور پر بھی ہونی چاہیے، اور یہ امام کے مطابق استاد کا حق ہے کہ اسٹوڈنٹ حصول علم کے لیے اپنے دل کو آمادہ کرے استاد کے سامنے، یہ استاد کا حق ہے. تیسرا حق کیا ہے؟ استاد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے. اب دیکھیں، اسلام نے جو احترام باپ کو دیا تھا وہی احترام استاد کو دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، باپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ باپ کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرو، اور اسلام استاد کو وہی مقام دے رہا ہے. استاد کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. چوتھا، یہ بھی ایک بڑا آج کل مسئلہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. امام کہہ رہے ہیں استاد سے پوچھے گئے سوال کا جواب خود نہ دے. محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، استاد بھی بیٹھا ہوا ہے، کسی نے استاد سے سوال پوچھا. اب اسٹوڈنٹ کو لگا کہ جواب مجھے آتا ہے، جواب مجھے آتا ہے. سوال اگر استاد سے پوچھا گیا ہے تو یہ استاد کا اسٹوڈنٹ پہ حق ہے کہ وہ جواب نہ دے. آتا بھی ہے تو خاموش رہے گا، کیونکہ جواب استاد دے گا، یہ بھی استاد کا حق ہے. اس طرح کے مسائل بھی پیش آتے ہیں، نہیں آتے ہمارے یہاں؟ سب ایسا ہوتا ہے، نہیں ہوتا. سوال پوچھا استاد سے کیا ہے، اور ادھر سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دو قدم آگے بڑھ کے خود شروع ہو جائے. نہ، امام کے مطابق یہ استاد کا حق ہے کہ اگر اس سے سوال پوچھا گیا ہے تو جواب وہ خود دے. اسٹوڈنٹ استاد کے سامنے اس کے کیے گئے سوال کا جواب نہ دے. پانچواں حق، استاد کی تعظیم و تکریم. تعظیم و تکریم میں کیا کچھ آتا ہے؟ استاد کے آنے پہ کھڑے ہونا، استاد کے آنے پہ کھڑے ہونا، سلام میں پہل کرنا، کسی جگہ استاد کو دیکھا اس سے ملاقات کرنا، استاد کی مدد کرنا، اگر اس نے کچھ مشقت وہ کر رہا ہے تو جا کے اس کے ساتھ میں شامل ہو جانا. ہر وہ عمل کہ جس سے تعظیم و تکریم ثابت ہوتی ہو، جس سے تعظیم و تکریم کا پتہ چلتا ہے، استاد کے لیے وہ عمل انجام دینا ہے، کیونکہ یہ استاد کا حق ہے شاگرد کی گردن پہ، یہ استاد کا حق ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اب یہ جو چھٹا امام نے حق بتایا ہے، اب یہ میں پڑھ دوں، بتا دوں اور آپ کو بہت بڑی مشکل میں ڈال دوں. ہاں جی، مشکل میں ڈلنے کے لیے اگر تیار ہے تو صلوات پڑھیں بآواز بلند. مرحبا. مشکل کشا کے ماننے والے ہیں تو مشکل سے گھبرا نہیں رہے تو، لیکن ایک دفعہ سب مل کے مومنین مومنات بلند آواز میں درود پڑھیں محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں چھٹا حق یہ ہے کہ استاد کے سامنے کسی سے بات نہ کرے. استاد کے سامنے کسی سے بات نہ کرے. کلاس میں بیٹھ گیا ہے، استاد نے پڑھانا شروع کیا ہے، درس میں بیٹھ گئے ہیں، استاد نے پڑھانا شروع کیا ہے، درس دینا شروع کیا ہے، مجلس میں بیٹھ گئے ہیں، مجلس پر شروع ہو چکی ہے، اب یہ استاد کا، معلم کا، مدرس کا حق ہے کہ اسٹوڈنٹ آپس میں بات نہ کرے، آپس میں بات نہ کرے. چوتھے امام کے مطابق استاد کے درس میں اسٹوڈنٹ کا آپس میں بات کرنا، یہ استاد کی توہین شمار ہوگا، یہ استاد کی توہین شمار ہوگا. جبکہ ہمارے یہاں یہ معمول کی بات ہے، معمول کی بات. حتیٰ اب یہ جو موبائل والا میں نے پہلے بھی کہا ہے تو ایک مصیبت ہے. لہٰذا یہ حق ہے. اب آپ یاد رکھیے گا, یہ اگر حق ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کی پکڑ ہونی ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کل کے تمہیدی نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے, دین نے اتنی جزیات میں بیان کیوں کیا ہے, کیونکہ ہم نے اگلے کسی ایسے عالم میں جانا ہے جہاں ذرے کا حساب ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے کے حساب سے, ذرے کی سطح پہ جا کے حساب ہونا ہے. جب ایسے عالم میں جانا ہے تو ایسے عالم کی تیاری کے لیے جزیات میں ایک ایک پوائنٹ کے اندر رہنمائی کی گئی ہے, تاکہ جزیات میں رہنمائی ہو, پوائنٹس کے اندر رہنمائی ہو, ہر ذرے کے بارے میں رہنمائی کی جائے, تاکہ اگلے جہاں میں جا کے ہم وہاں پریشان ہو کے پھنس جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تو بھائی وہ جو قرآن میں ہے کہ جب نامہ اعمال گلے میں ڈالا جائے گا تو انسان کیا کہے گا, ہائے میری تباہی, اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا, اس نامہ اعمال نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. آیت ہے قرآن کی, کہتا ہے انسان, اے میرے نفس کی تباہی, یہ کیا ہو گیا, یہ جو نامہ اعمال مجھے پکڑایا گیا ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا, اس نے تو کوئی نقطہ بھی نہیں چھوڑا. چونکہ حساب و کتاب, اعمال کا تلنا ذرے کے حساب سے ہونا ہے, تو پھر تقاضا یہ ہے نا کہ پھر رہنمائی بھی ذرے کے حساب سے ہی ہونی چاہیے, جزیات میں جا کے ہونی چاہیے. اسی لیے ان روایات کے اندر کہ جس میں تربیت کی بات کی جاتی ہے وہاں پہ جزیات میں جا کے ایک ایک پوائنٹ پہ رہنمائی کی ہے. آپ خود بتائیں اتنی ڈیٹیل کی رہنمائی آپ کو اور کہاں ملے گی, کہ امام نے کلاس کے آداب تک بتا دیے ہیں کہ کلاس میں بیٹھو, درس میں بیٹھو, مجلس میں بیٹھو, تو پھر آپس میں بات مت کرو. اگر تمہیں درس دیا جا رہا ہے, اگر تمہیں کچھ سکھایا جا رہا ہے, اگر تمہیں علم دیا جا رہا ہے, تو پھر آپس میں بات نہ کرو. حق ہے استاد کا کہ اس کے سامنے, اس کے دوران گفتگو میں, اس کے درس کے سامنے, اس کے لیکچر کے سامنے اسٹوڈنٹ آپس میں بات نہ کرے. یہ چھٹا حق ہے جو استاد کا امام نے بیان کیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ساتواں حق استاد کا کیا ہے, کہ استاد کی غیبت نہ کرنا. یہ حق ہے استاد کا کہ استاد کی غیبت نہ کرے. اب جو اچھے شاگرد ہوتے ہیں وہ کبھی بھی استاد کی غیبت نہیں کرتے. ایک بڑا نام, اور یہ بڑا نام حق بنتا ہے کہ اتنا بڑا بن جائے وہ, جو باریکیوں سے اپنا, جنہوں نے اپنی تربیت کی ہے, اپنے نفس کی نگرانی کی ہے, بہت بڑا نام استاد شہید مرتضیٰ متحری. اکثریت واقف ہے انشاءاللہ, شہید مرتضیٰ متحری مکتب تشیع کے بڑے محققین میں سے ایک ہیں, بڑے مفکرین میں سے ایک ہیں, کہ جنہوں نے دین اسلام کو آج کے دور میں بیان کر دیا. کہ شہید متحری کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کو آج کے دور میں کیسے سمجھے. اسلام کو اگر آج کے دور میں سمجھنا ہے تو شہید متحری کے افکار کا مطالعہ کریں, آپ کو اسلام آج کے دور میں سمجھ میں آ جائے گا. شہید متحری اپنے طالب علم کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم طالب علم بیٹھے تھے, تو بیٹھے بیٹھے ہمارے کسی استاد کی غیبت کی کسی نے, استاد کی غیبت کی کسی اسٹوڈنٹ نے. اب اس میں کہتے ہیں میں بھی موجود تھا, تو میں نے غیبت تو نہیں کی, لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس غیبت والی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے اور استاد کا دفاع نہ کر کے میں نے غیبت کرنے والے کی تائید کی ہے. یعنی اس نے جو کہا وہ صحیح کہا, اس نے جو کہا وہ صحیح کہا. اب شہید متحری کو ایسا لگا کہ میں نے شاید تائید کی تو میں بھی استاد کی غیبت کے شکار ہو گیا. گرمیوں کا موسم ہے, دن 2 بجے کا وقت ہے اور قوم کی گرمی. اب شہید متحری کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا, مجھے لگا کہ میں نے بہت بڑا غلط کام کیا, اب کیا کروں. کہتے ہیں نکلا حرم سے اور استاد کے گھر کی طرف, کافی دور ان کا گھر تھا, دھوپ میں چلتے ہوئے استاد کے گھر پہنچا. گھر کے کہتے میں نے گھر کے دروازے پہ دستک دیا, وہ ملازم تھا, اس نے آ کے کہا, میں نے کہا استاد اگر جاگ رہے ہیں تو میں ملنا چاہتا ہوں. کہا جاگ رہے ہیں, میں انہیں جا کے بتاتا ہوں. جا کے استاد کو بتایا, باہر آئے تو کہتے ہیں شہید متحری کہتے ہیں استاد محترم ایک محفل میں آپ کی غیبت ہوئی, میں وہاں پہ تھا, میں نے دفاع نہیں کیا تو مجھے لگا کہ میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے, میں آیا ہوں تاکہ آپ سے معافی طلب کروں اور آپ مجھے بخش دیں, آپ مجھے بخش دیں, معاف کریں. اس کڑی دوپہر میں جا کے استاد سے معافی طلب کرنا, جب شاگرد ایسا ہو نا طالب علمی میں, تو وہ پھر بعد میں مرتضی مطہری بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس حق ہے استاد کا, ساتواں حق کے استاد کی غیبت نہیں کرنا. کوئی عیب ہے استاد میں فبہا, لیکن بعد میں اس کا ذکر نہیں کریں گے. غیبت یعنی کیا؟ ایسا عیب کہ اگر استاد کے ہر وہ عیب کی کسی کا بیان ہو تو اسے برا لگے, غیبت ہے. بس استاد کی غیبت نہ کرنا, یہ ہو گیا ساتواں حق. آٹھواں حق کیا ہے؟ آٹھواں حق یہ ہے, استاد کی اگر بدگوئی کی جائے تو اسٹوڈنٹ کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دفاع کرے. اگر استاد کی بدگوئی کی جائے, اسے برا کہا جائے, تو شاگرد کو چاہیے کہ اپنے استاد کا دفاع کرے. اب دفاع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی بازو اٹھائے اور اگلے بندے سے کہ میں دکھاؤں میرے استاد کے بارے میں بات. نہ نہ, دفاع کا مطلب کیا ہے؟ تردید کرے, کہ جی ہمارے استاد ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں, جس طرح کا الزام جس طرح کی بات آپ کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے, بس کافی ہے. یہ نہیں کہ سوٹے ڈنڈے اٹھا کے آپ شروع ہو جائیں گے, میرے استاد کے خلاف بات کی ہے, ہم یہاں پہ میدان کارزار سجائیں گے. اس کی بھی اس طرح کی کسی چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے, یاد رکھیے گا. بس اس حد تک ہے کہ اس کی تردید کر دے کہ نہیں ہمارے استاد ہیں, ہم جانتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, ان کی بدگوئی کی تردید کرے. نواں حق کیا ہے؟ استاد کا عیب چھپائے, اگر کوئی عیب ہے تو چھپائے. رہبر معظم, ولی فقیہ, نائب امام زمان, اس وقت عالم اسلام کی سرداری جن کے پاس ہے, رہبر معظم اپنے زمانے طالب علمی کا قصہ سناتے ہیں. کہتے ہیں مشہد میں ہم پڑھتے تھے تو ایک استاد تھے کہ جو ایک کتاب پڑھاتے تھے. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو 20-25 طالب علم ہم مل کے ان کے درس میں گئے. تو یعنی موضوع کیا ہے؟ اس کے عیب کو چھپانا, استاد کا عیب چھپانا. رہبر معظم فرماتے ہیں ہم 20-25 طالب علم درس میں شریک ہوئے, تو چونکہ ان کے درس کا انداز ایسا تھا کہ جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں نا بور کرانے والا, کہ انسان بور ہو جائے, کہتے ہیں طالب علموں نے ایک ایک کر کے چھوڑنا شروع کر دیا. ایک ایک کر کے طالب علم درس چھوڑتے گئے. ایک طالب علم تھا جس نے وہ پورا کورس کمپلیٹ کیا اس استاد کے پاس, اور وہ ایک طالب علم رہبر معظم خود تھے. ان سے پوچھتے تھے بھی آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے, تو انہوں نے کہا اگر اس استاد میں عیب ہے تو چونکہ اب میں نے شاگردی اختیار کی ہے تو میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا کہ استاد کا عیب ظاہر ہو جائے. اس لیے آخر تک ایک طالب علم نے پورا کورس کمپلیٹ کیا, وہ صرف رہبر معظم تھے جنہوں نے مکمل کیا. اور آپ کے سامنے پھر یہ شاگرد کس جگہ تک پہنچا ہے. اس لیے استاد کے عیب کو چھپانا یہ بھی حق ہے استاد کا طالب علم کے اوپر. دسواں حق کیا ہے؟ استاد کے فضائل و مناقب کو آشکار کرے. اگر استاد میں کوئی فضیلت ہے, اس میں کوئی اچھی صفت ہے, اس کو بیان کرے, اس کو آشکار کرے اور لوگوں تک پہنچائے استاد کی اس اچھی صفت کو, استاد کے اس مناقب کو, اس کے اچھے صفات کے بارے میں لوگوں میں جا کے اس کو تذکرہ کرے, تشہیر کرے. گیارہواں حق, ان کے دشمن کے پاس نہ بیٹھنا, اپنے استاد کے دشمن کے پاس نہ بیٹھے. اور بارہواں حق, استاد کے دوست سے دشمنی نہ کرے, استاد کے دوست سے دشمنی نہ کرے. اب میں نے جو شروع میں تمہید باندھی تھی, یقیناً اب آپ زیادہ بہتر انداز میں سمجھ گئے ہوں گے کیا اس موجودہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر استاد کو یہ حقوق حاصل ہے؟ کیا یہ حقوق حاصل ہے استاد کو؟ یہاں تو استاد ایک پیڈ ملازم ہے, ایک ملازم ہے جس کو تنخواہ دی جاتی ہے. اور دنیا میں ان قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے استاد کو رتبہ دیا ہے, درجہ دیا ہے, اہمیت دی ہے. اس وقت دنیا میں ایجوکیشن سسٹمز کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ جس ایجوکیشن سسٹم کو قبول کیا جاتا ہے وہ فنلینڈ کا ایجوکیشن سسٹم ہے. آپ آج جا کر گوگل کر لیں, یوٹیوب میں جا کے فنلینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں سرچ کریں, آپ کو بے پل پتہ چل جائے گا. یہاں ہمارے ملک میں یہ جو مقابلے کا امتحان ہوتا ہے, سی ایس ایس یا سی ایس پی کا جو امتحان ہوتا ہے, جس کے بعد ایک سخت پروسیس کے ذریعے انٹرویو کے بعد جا کے کوئی اس پوسٹ تک پہنچتا ہے, فن لینڈ کے اندر استاد مقرر ہونے کے لیے اس سے زیادہ سخت پروسیس ہے. ہر عام بندہ وہاں پہ استاد نہیں بن سکتا. اور جس طرح یہاں پہ ہمارے ادھر آس پاس میں کوئی کسی کا بچہ ڈپٹی کمشنر لگ جائے تو وہ فخریہ بتاتا ہے نا, اس کا بچہ ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہے. فن لینڈ میں کسی کا بیٹا استاد لگ جائے گا تو وہاں تو یوں بتاتے ہیں, فلاں کا بچہ ٹیچر لگ گیا ہے, کیونکہ اس ملک کے اندر انہوں نے استاد کو سب سے بڑا رتبہ دیا ہے, استاد کے عہدے کو سب سے بڑا عہدہ بنا دیا ہے, اور اس کے لیے کرائیٹیریا سخت رکھا ہے. نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے, دنیا کا سب سے بہترین ایجوکیشن سسٹم بن گیا ہے. بس ہمارے ملک میں جو ایجوکیشن سسٹم رائج کر دیا گیا, وہاں یہ حقوق وہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. کم سے کم یہ کریں جن لوگوں سے آپ دین سیکھتے ہیں وہاں آپ اس کو رائج کر لیں, ان حقوق کی رعایت کم سے کم وہاں ضرور کریں. اور جن سکول اور کالجوں یونیورسٹیوں میں ہمارے جوان پڑھتے ہیں, کوئی اور استاد کو وہ اہمیت دے نہ دے, ان حقوق کا لحاظ کرے نہ کرے, عزادار امام حسین کو, امیر المومنین کے ماننے والے کو, امام سجاد کے ماننے والے کو ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے. اور آپ کا استاد اگر آپ سے پوچھ لے, کتنا بہترین موقع ہوگا تبلیغ کا, اگر آپ کا استاد آپ سے پوچھ لے کہ بھئی باقی تو میرا احترام نہیں کرتے, تم اتنا میری قدر کیوں کر رہے ہو, انہیں بتائیں ہمارے امام نے کہا کہ استاد کی قدر کرنی ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ
موسم کچھ خراب ہونے لگا ہے یا صحیح ہونے لگا ہے آپ کس پانا میں لیتے ہیں, تو لیکن عزاداری کسی موسم کی تبدیلی سے کبھی متاثر نہیں ہوئی ہے. پچھلے سال جب سیلاب کا موسم تھا تو آپ نے دیکھا ہے کہ سینے تک پانی میں ڈوبے ہوئے عزاداروں نے عزاداری کی مجلسیں برپا کی. پانی تھا اور پانی کے اندر کھڑے ہو کے حسین ابن علی کے مسائل بیان کیے, گریہ کیا ہے. آسمان تو گریہ کرتا ہی رہا. پچھلے سال واقعی میں بہت متاثر ہوا, دیکھا کہ وہ مجلس پڑھنے والا عالم دین, وہ خطیب, وہ بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے, اور جو سننے والے تھے وہ بھی پانی کے اندر تھے. میں نے کلپ جو دیکھا وہ مصائب کا تھا. دیکھا تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ پانی کے اندر تھے, اسی طرح تڑپ کے حسین کے لیے گریہ کر رہے تھے. اے عزاداران مولا, آئیے آج پرسہ پیش کریں, شب 6 محرم ہے, جناب ام رباب کے ششماہے کا پرسہ پیش کروں آج. عزاداران مولا, جس وقت شب عاشور آئی, امام حسین کے خیام میں اپنے اپنے بچوں کو تیار کروایا جا رہا تھا کہ کل جا کے قربان ہونا ہے. امام حسین اپنے خیام کے بیچ میں سے گزرے, کسی خیمے میں ماں اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی کہ کل تم نے سب سے پہلے قربان ہونا ہے. کسی جگہ نصیحت بی بی زینب نے وصیت کی کہ بیٹا پانی نہ پینا اگر جنگ میں پانی تک پہنچ گئے. اب ان خیموں سے گزرتے گزرتے سید الشہداء نے دیکھا تو ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ جناب رباب کا خیمہ ہے کہ رباب کے خیمے سے رونے کی آواز سن کر سید الشہداء خیمے میں داخل ہوئے تو منظر کیا ہے کہ بی بی رباب نے ایک طرف اصغر کا جھولا ہے, ایک طرف سکینہ سوئی ہوئی ہے, اور بی بی بیچ میں بیٹھ کے گریہ فرما رہی ہیں. امام نے پوچھا رباب گریہ کس لیے, کیوں رو رہی ہیں؟ کہتی ہے آقا باقی خیموں میں اپنے اپنے جوان بیٹوں کو کل آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. ہر ایک اپنے جوان فرزند کو تیار کرتی ہے, اور وہ ماں کہہ رہی ہے کہ کل میں تجھے قربان کر کے فرزند جناب سیدہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی, لیکن آقا رباب کی غربت دیکھے, میرا بچہ 6 مہینے کا ہے اور میری 4 سال کی بیٹی ہے, رباب تہی دامہ ہے کہ کل آپ پر کیا قربان کرے, اس لیے گریا. پس عزاداران مولا سید الشہداء نے کہا, رباب غم نہ کر, تیرے یہ 2 بچے ایسی قربانی پیش کریں گے کل کہ قیامت تک جہاں حسین کے نام پہ گریا ہوگا تیرے دونوں بچوں کا ذکر میرے مصائب کے ساتھ کیا جائے گا. تیرا اصغر ایسی قربانی دے کہ قربانی میں اکبر کے برابر ہو جائے, اجر کو بل اللہ. بس آج پرسہ پیش کریں جناب رباب کو. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ جب فرش عزا بچھایا جاتا ہے تو بیویاں تشریف لاتی ہیں. آج اگر علی اصغر کا پرسہ دینے لگے ہیں, نہیں معلوم جناب سیدہ رباب ہماری خواتین کے کس کے خاتون کے پہلو میں بیٹھی ہوں کہ پرسہ لینے کے لیے آئی ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم برزخ اور یہ دنیا اتنی جدا نہیں ہے. بس پرسہ لینے کے لیے آئی اصغر کی ماں کو آج کی اس مجلس عزا سے ایسا پرسہ ملے کہ مطمئن ہو کر جائیں کہ میرے لال کا غم منانے والوں کے دلوں میں اصغر کی یاد ایسی رچی بسی ہے کہ اپنوں کے غم بھول جائیں گے, میرے اصغر کو نہیں بھولیں گے. اجر کو مل اللہ. آغا پناہیان نے ایک تشبیہ جوڑی ہے, میں وہ عرض کر کے بس مصائب کے چند جملے مزید. جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تو ان کی ماں اپنے بچے کی پیاس کو برداشت نہیں کر پائی, اور جب بچے کو پیاس سے تڑپتا دیکھا تو جناب ہاجرہ دوڑ کے گئی. صفا میں جاتی ہیں تو مروہ میں پانی نظر آتا ہے, مروہ کی طرف دوڑ کے گئی, وہاں سے صفا کی طرف آ رہی ہیں. پر 7 چکر اتنی بیتابی میں کاٹے کہ اسماعیل کے پاؤں سے زمزم نکل آیا, پانی نکل آیا کہ جو زمزم اور دنیا کے جہان کے آج کے سب لوگ جاتے ہیں زمزم پینے. پس عزاداران نے مولا جب کربلا کی حاجرہ پر بھی وہ وقت آ گیا کہ کربلا کی حاجرہ جناب ام رباب اور کربلا کا اسماعیل علی اصغر, علی اصغر کی حالت پیاس سے خراب ہونے لگی, جب حالت غیر ہو گئی تو اب جناب رباب برداشت نہیں کر پائی, اپنے خیمے سے نکلی. معلوم تھا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے, لیکن اصغر کی پیاس نے ایسا بیتاب کر دیا جس طرح حاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تھی. رباب اپنے خیمے سے نکلی ہے, اب رباب کی سعی شروع ہو گئی ہے. کبھی زینب کے خیمے میں جاتی ہے, کبھی دوڑ کے ام کلثوم کے خیمے میں, کبھی دوڑ کے ابو الفضل کے خیمے میں, ہر خیمے میں جا کے ایک سوال کرتی ہے, کیا پانی کا کوئی ایک قطرہ ہے؟ میرا اصغر پیاس سے نڈھال ہو رہا ہے. اجرکم اللہ. بس خیمے میں واپس آئی. یہاں پہ ایک جملہ کہوں, عقل, عقل کا سوال. طالب علم کی عقل نے سوال اٹھایا, خدا کی تقسیم اور خدا کے فیصلے پہ طالب علم کی عقل نے سوال اٹھایا, پروردگارہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حاجرہ کا اسماعیل پیاسا ہوا اور ایڑیاں رگڑنے لگا تو زمزم نکل آیا. ادھر حسین کے بچے نے بھی تو ایڑیاں رگڑی ہیں, لیکن یہاں زمزم نہیں نکلا. یہ طالب علم کی عقل نے سوال کیا خدا کی تقسیم پہ. جانتے ہیں جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے, اسماعیل کا زمزم محدود ہے, اصغر کا زمزم وسیع ہے. اسماعیل کا زمزم فقط مکے میں نکلا ہے, حسین کے بچے نے رگڑی ہیں ایڑیاں کربلا میں, وہاں نہیں نکلا پانی. لیکن اب دنیا کے ہر گلی کوچے میں یہ جو سبیل کا پانی تم پیتے ہو, یہ سبیل کا پانی علی اصغر کا زمزم ہے جو تمہیں نصیب ہو رہا ہے. ہر ایک کے دست میں ہے, ہر ایک کے بس میں ہے, ہر ایک کو نصیب ہے علی اصغر کا زمزم. بس آئی خیمے میں واپس, ادھر امام حسین علیہ السلام کی صدا بلند ہوتی ہے, حل من ناصری انصرنا. علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا, اب اس منظر کو دیکھ کے گھبرا گئیں، جناب زینب کو بلا لیا، کہا زینب اصغر خود کو جھولے سے گرا رہا ہے، دوبارہ جھولے میں ڈال رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، اصغر جھولے سے گرا رہا ہے۔ جملہ عرض کروں عزاداران، میں نے اور آپ نے آج کی مجلس میں لبیک یا حسین کہا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے لبیک یا حسین۔ آئیے آپ کو بتاؤں، حل من ناصر ینصرنا پہ پہلا لبیک یا حسین کس نے کہا ہے؟ یہاں حسین حل من ناصر ینصرنا کہتے ہیں، یہاں اصغر جھولے سے گھرتے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں بابا حل من ناصر ینصرنا سن رہا ہوں، الفاظ کے ساتھ لبیک نہیں کہہ سکتا، جھولے سے گرا کے کہہ رہا ہوں، بابا اصغر حاضر ہے، اگر مددگار چاہیے آئیے آ کر خیمے سے مجھے لے کے چلیے، وہ جنگ کر کے دکھاؤ جو اکبر بھی نہ کر سکا۔ میرے مولا حسین آئے، کہا کیوں گریہ کیا؟ کہا آقا آپ حل من ناصر ینصرنا کہتے ہیں تو اصغر خود کو جھولے سے گرا رہا ہے۔ کہا دیں، میرا بچہ مجھے دیں، شاید پیاس کی شدت ہے، میں اس کے لیے پانی کا سوال کروں۔ اللہ اکبر، اب میں ترتیب سے آ رہا ہوں مصائب کے ساتھ، آپ بھی اب تکلف نہ کریں، اپنی آوازوں کو روکے مت، اب پرسہ پیش کرنا ہے تو اسی حساب سے چلے میرے ساتھ۔ مولا حسین نے کہا اصغر مجھے دے، لے کے جاؤں۔ اب اصغر کو اپنے گود میں لیا۔ اب آپ میں سے ہر وہ باپ جس نے اپنے گود کے بچے کو، 6 ماہ کے بچے کو اگر اپنی گود میں اٹھایا ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دیں، اگر آپ کو اپنے بچے کو اٹھا کے کبھی دھوپ میں باہر نکلنا پڑا اور اگر دھوپ سخت ہو تو باپ کا دل برداشت نہیں کرتا کہ یہ سخت دھوپ اس کے بچے پر پڑے۔ اب سید الشہداء نے اصغر کو اٹھایا، دیکھا دھوپ بہت سخت ہے، امام نے کہا میرے بچے کو دھوپ نہ لگے، اپنے ابا کے دامن میں اصغر کو چھپا لیا۔ اب ایک جملہ کہوں مولا حسین سے معافی مانگتے ہوئے، ارے جو حسین اصغر کو دھوپ لگتا نہیں دیکھ سکتا، کچھ لمحوں کے بعد ہرملا کا تیر کیسے دیکھنے والے؟ چھپایا ابا کے دامن میں، چھپایا آئے۔ آج مجھے معاف کیجئے گا، چند وقت آپ کا، میں چاہتا ہوں میں اطمینان سے پڑھوں، مجھے پتا ہے میں اس وقت تھکا ہوا ہوں، میری حالت اس وقت ایسی نہیں ہے، لیکن علی اصغر کے مصائب پورے پڑھوں گا، اگر آپ حوصلہ کر سکے میں پورے پڑھوں گا۔ آئے، اصغر کو ابا کے دامن میں چھپایا، میدان کی طرف چلے، یزید کا لشکر دیکھ رہا ہے، کچھ سپاہیوں نے دیکھا کہ حسین نے ابا کے دامن میں کچھ چھپایا ہے، آ رہے ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں لگتا ہے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، لگتا ہے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، ہاں یہ علی جو ناطق قرآن تھا اسی کا ایک پارہ ہے جو حسین لے کر آ رہا ہے۔ آئے، آ کر آواز دی، اے اشکیا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مجھ سے تمہاری دشمنی ہے، لیکن یہ میرا بچہ ہے 6 ماہ کا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ پیاسا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی کا پلا دو، اسے ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ اصغر حسین کے ابا کے دامن میں ہیں، ایک لعین نے، ایک یزیدی نے ایسی بے ادبی کی سید الشہداء کے ساتھ، کیا کہتا ہے؟ اے حسین بچے کا کہہ کر شاید خود پانی پینا چاہتے ہو۔ اب حسین ابن علی نے اصغر کو ابا کے دامن سے نکال کے کہا، میرے لال مجھے معاف کرنا، اب تیرے باپ کے غیرت پہ بات آ گئی ہے، تجھے اس دھوپ میں باہر نہ نکالتا، یزیدی کہہ رہے کہ شاید حسین پانی پینا چاہتا ہے، اے میرے لال اپنی پیاس کا اظہار کر۔ اصغر کو ہاتھوں پہ رکھ کے بلند کر دیا۔ یہاں پہ ایک جملہ سن لیں، ہم نجف سے کربلا جا رہے تھے پیدل 40 کے موقع پہ، ایک موقع پہ میں نے دیکھا کہ ایک عراقی ان خواتین کو دودھ پیش کر رہا تھا جن کی گود میں چھوٹے بچے تھے، فیڈر میں دودھ ڈالتا ہے، خود اٹھا کے ڈالتا ہے، فیڈر کو بند کر کے خود بچے کے ہونٹوں سے لگاتا ہے۔ میں نے وہاں پہ کھڑا ہو کے اس عراقی کا جملہ سنا، وہ جملہ کلیجہ چیر دینے والا تھا۔ فیڈر بنا کر ماں کو دیتا ہے، جب وہ بچے کے منہ سے لگاتی ہے، اس کے بچے کے ہونٹوں پہ جب دودھ لگتا ہے، عراقی کہتا ہے حسین کے بچے کے سوکھے ہونٹوں کا صدقہ پلا اپنے بچے کو، کہ حسین کے بچے کے سوکھے ہونٹوں کا صدقہ، اصغر کو بلند کیا، کہا میرے لال اپنی پیاس کا اظہار کر۔ اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنی شروع کی، یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی، آوازیں بلند ہو گئی، ہمیں حسین کے بچے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پانی پلا دو، پانی دے دو۔ ہرملا نے کہا، عمر سعد ہرملا سے کہتا ہے، اے ہرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملا نے تیر جوڑا، اے عزاداران مولا، اب مزید تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، تیر کون سا اٹھایا؟ تیر ہرملا نے وہ اٹھایا جو عرب جنگ میں انسانوں پر نہیں چلاتے، انسانوں پر نہیں چلاتے، وہ چلاتے ہیں کب؟ اگر کسی گھڑ سوار کو گرانا ہو۔ اگر کسی گھڑ سوار کو گرانا ہو اور اس کے گھوڑے کو تیر مارنا ہو، تب یہ تیر اٹھاتے ہیں۔ ہرملا نے وہ تیر اٹھایا، کمان میں رکھ کے جوڑا، دو دفعہ نہیں چلا سکا۔ عمر سعد کہتا ہے تیر کیوں نہیں چلا رہا؟ ہرملا کہتا ہے جب تیر کھینچنے لگتا ہوں، حسین کے خیموں میں ایک برقع پوش نظر آتی ہے، نہیں معلوم کون ہے لیکن شاید بچے کی ماں ہے۔ عزادارو، ہرملا نے تیر چلا دیا، حسین کی گود میں، روایت کا جملہ یہ ہے، فذبحت طفل من الاذن الى الاذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ پلٹ گیا، اصغر کا خون حسین کے ہاتھوں پر آسمان کی طرف پھینک دیا، ایک قطرہ بھی واپس نہیں آیا۔ اب حسین کے ہاتھوں پہ خون اصغر باقی ہے، میرے مولا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ہاتھ اٹھا کے اپنی داڑھی پر پھیلتے ہوئے کہا، نانا کے پاس اسی حال میں جاؤں گا، بتاؤں گا اصغر کا خون حسین کی داڑھی پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم کر کے نہ روئیں عزاداروں۔ میں نے کہا نا، میں آپ کا کچھ وقت لینے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آج باب الحوائج علی اصغر کے مصائب اس فرش عزا سے اس طرح سے پڑھے جائیں کہ جناب رباب ہر ایک کو کہے جاتے ہوئے، او تمہارا شکریہ میرے بچے کا پرسد ہے کہ۔ اب اصغر کا جنازہ حسین کے ہاتھ پر خیمے کی طرف چلنا شروع کیا، وہ حسین جو اکبر کا جنازہ لے کر آئے ہیں، جو قاسم کا جنازہ لے کر آئے ہیں، جو اون محمد کے جنازے لے کر آئے ہیں، وہ حسین جو ان جنازوں کو لے کر تو آ گئے، لیکن یہ کیسا جنازہ ہے حسین کے ہاتھ میں؟ ایک قدم رباب کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ شاید وہ ماں جس نے چند لمحے پہلے اپنے 6 مہینے کے بچے کو کلکاریاں کرتا ہوا دیکھا ہے، اس ماں کی گود میں ذبح شدہ بچہ کیسے ڈالیں؟ سید الشہداء شاید حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ جناب رباب نے خیمے کے دروازے سے جب مولا حسین کی اس بے چینی کو دیکھا تو بی بی رباب نے صدا دی، اے میرے سید و سردار، میں 100 اصغر آپ پہ قربان کر دوں گی، لے کے آئیے اصغر مجھے دیجئے۔ آگئے مولا، اصغر کو رباب کی گود میں رکھا۔ یہاں روایت میں ایک جملہ ملتا ہے اور ایک عمل ملتا ہے، بی بی رباب نے کوئی لمبے چوڑے بین نہیں کیے، ایک بین کیا ہے، اصغر کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ جب رباب نے اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا، دیکھا کہ لبہ ذبح تو ہوا ہے لیکن ہونٹوں پہ مسکراہٹ باقی ہے، مسکراہٹ باقی ہے، بس ایک جملہ کہہ کے حسین کے حوالے کر دیا، کہا میرے لال، کیا تجھ سے معصوموں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا دنیا اس قدر سنگدل ہو گئی ہے کہ تجھ جیسے معصوم بھی ذبح کر دیے, مولا حسین کے حوالے کر دیا. اب سید الشہداء اصغر کو لے کر آئے, وہ جگہ جہاں پہ شہیدوں کے جنازے رکھے گئے. نہیں معلوم سید الشہداء کے دل میں کیا آیا, اصغر کا جنازہ شہیدوں کے درمیان میں نہیں رکھا, اصغر کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے لے آئے. جانتے ہیں کیوں حسین اصغر کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ حسین کو پتا ہے کہ شہادت کے بعد ان لعینوں نے لاشوں کو پامال کرنا ہے. ارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. حسین کا دل اپنے اس ننھے پھول کو ان گھوڑوں کے سمو تلے پامال ہوتا نہیں تصور کر سکتا. آئے بس ختم کر دیے, حوصلہ ختم ہو گیا. آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. آپ نے دے دیا پرسہ دینا تھا, اب میری درخواست ہے آپ سے, آخری جملے اور آپ کے پرسے پر ختم کرنے لگا ہوں. مولا آئے, قبر بنائی, قبر بنائی, ذوالفقار علی سے کربلا کی مٹی ہٹائی. میرے استاد ایک جملہ کہتے تھے اور بہت روتے ہوئے کہتے تھے, کہتے تھے اگر کوئی تم سے پوچھے علی کی ذوالفقار پر کوئی مشکل وقت بھی آیا ہے, اگر کوئی پوچھے نا علی کی ذوالفقار میں تو بڑے بڑے معرکے سر کیے ہیں, کیا علی کی ذوالفقار پر کوئی مشکل وقت بھی آیا ہے, تو اسے بتانا ہاں کربلا میں جب اصغر کی قبر بنانے کا کام کیا ہے ذوالفقار نے, تو یہ ذوالفقار کی زندگی کا مشکل ترین کام تھا. قبر بنائی, اصغر کو رکھا. اب میرے مولا حسین نے اصغر کی تدفین شروع کر دی. حسین صابر امام, صبر کا پیکر میرا امام, اصغر کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں. تدفین شروع کر دی, مٹی اٹھا کے اصغر کے پاؤں پر ڈالی. انا للہ و انا الیہ راجعون, مٹی کو لے کر آئے, اصغر کی ناف تک ڈالی. لا حول ولا قوت الا باللہ, حسین کی نگاہیں اصغر کے چہرے کی طرف. اب لائے مٹی کو لا کر اصغر کے سینے تک کو چھپا لیا. حسین کی نگاہیں اصغر کا چہرہ دیکھتے ہوئے, بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. اب اصغر کے چہرے کو چھپانا ہے حسین نے. او حسین جو اب تک مٹی ڈالتے ہوئے اصغر کا چہرہ دیکھ رہے تھے, اب جب چہرے پر مٹی ڈالنے لگے حسین کا حوصلہ ختم ہوا. ایک دفعہ نجف کی طرف منہ کیا کر کے کہا, بابا مشکل کشا میری مدد کیجئے. حسین نے اصغر کے چہرے پر
مطلب